ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊजु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من آتَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ یہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت معاذ ابن انس جوہنی اپنے والد حضرت انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آتا للہ، جس نے کسی کو کچھ دیا، خرچ کیا اللہ کے لیے، وہ منع للہ، اور نہیں دیا، خرچ کرنے سے دینے سے انکار کیا اللہ کے لیے، وَأَحَبَّ لِلَّهِ، اور کسی کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا اللہ کے لیے، کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور کسی کے ساتھ بغض اور عداوت کا معاملہ کیا وہ بھی اللہ ہی کے لیے، فقد استکمل ایمانا، ایسے آدمی نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ گویا یہ چار باتیں جس آدمی کے اندر ہوں گی اس کا ایمان کامل ہے۔ پہلی چیز من آتا للہ، جو آدمی کچھ دے، خرچ کرے اللہ کے لیے۔ آدمی مختلف مقاصد میں پیسے خرچ کرتا ہے، ایک تو آدمی اللہ کے لیے صدقہ اور خیرات کرے، تو اس میں تو بات صاف ہے کہ وہ اللہ ہی کے لیے ہے، بشرطے کہ اس میں بھی نام آوری اور ریاکاری مطلوب نہ ہو۔ اگر اس میں بھی مقصد دینے سے نام آوری ہے کہ لوگ مجھے بڑا سخی سمجھیں، یا ریاکاری مقصود ہے، تو اس صورت کے اندر یہ دینا جو ہے اس کے لیے بجائے مفید ہونے کے مضر ہے، خطرناک عذاب کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مشہور ہے، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب کے لیے سب سے پہلے تین آدمیوں کو بلائیں گے، ان میں ایک سخی ہوگا، باری تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے مال کی نعمت دی تھی، تو نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ اس کے جواب میں عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ خیر اور بھلائی کا کوئی کام ایسا نہیں تھا جس میں میں نے مال خرچ نہ کیا ہو۔ باری تعالیٰ کی طرف سے جواب میں کہا جائے گا کہ یہ سب تو نے اس لیے کیا تھا، لیقال انک سخی، تاکہ یہ کہا جائے کہ تو سخی ہے۔ فقط قیل، لوگوں نے باتیں کر لی سخاوت کا بڑا سخی ہے، تو نے جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ مقصد حاصل ہو گیا، فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤ۔ تو بہرحال اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے، مقصود اس میں نام آوری یا ریاکاری نہیں ہے، تو بات صاف ہے کہ یہ تو دینا خرچ کرنا اللہ کے لیے ہوا۔ اس کے علاوہ اور مقاصد میں بھی آدمی خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے آدمی خرچ کرتا ہے، اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے میں شمار ہوگا؟ تو اس میں بھی مدار نیت کے اوپر ہے۔ ویسے لوگ جو ہیں وہ اپنے اہل و عیال کے لیے محنت مشقت اٹھاتے ہیں، کماتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی دل میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اہل عیال کا نفقہ، ان کی ذمہ داری میرے اوپر لاگو کی ہے۔ بلکہ دنیا کا ایک دستور ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، یہ بھی کر رہا ہے، اس کے دل میں بھولے سے بھی یہ خیال نہیں آتا کہ میرے گھر والوں کا میرے اوپر اللہ نے حق رکھا ہے۔ اپنی ذات پر آدمی خرچ کرتا ہے تو عام طور پر جو ایک عرف ہے، رواج ہے، وہ یہی ہے کہ اس خرچ کرنے والے کو بھولے سے بھی کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں اپنی ذات پر جو خرچ کر رہا ہوں اللہ نے میری ذات کا بھی میرے اوپر ایک حق رکھا ہے، میں اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اور اس حق کو ادا کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ اگر نیت یہ ہوگی تب تو یہ خرچ کرنا اللہ کے لیے ہوگا، اور اگر نیت یہ نہیں ہے اللہ کا حکم پورا کرنے کی، بلکہ ایک دستور ہے، ایک عرف ہے، ایک رواج ہے، لوگ کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، سب اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی ذات کے لیے خرچ کرتے ہیں، لیکن دل میں کبھی بھولے سے بھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ ہاں اس میں نیت اگر اللہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں، لیکن نیت ہونی چاہیے۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان عقد مواخات کرایا تھا، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان بھائی چارگی کا جو رشتہ قائم کیا تھا، اس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے، ایک دوسرے کی خیر خبر کرنے کے لیے اسی نسبت پر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تعلق کی بنیاد پر اپنے بھائی حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے، ان کی خیر خبر لینے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ گھر پر موجود نہیں تھے، ام الدرداء ان کی بیوی کو دیکھا کہ وہ میلے کچیلے کپڑوں میں ہے۔ جب شوہر گھر پر ہو تو شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے آپ کو سنوارے ہوئے رکھے، میلے کچیلے کپڑوں میں نہ رکھے۔ یہ شوہر کا حق ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے لیے زینت کرے۔ آج تو زمانہ ہی ایسا الٹا ہو گیا کہ عورتیں کپڑے بھی پہنتی ہیں، زینت بھی کرتی ہیں، تو وہ دوسروں کے لیے، کہیں کسی تقریب میں جانا ہو، شادی میں جا، وہاں تو سب کچھ کرے گی، اور گھر میں جو ہے میلی کچیلی بھوتنی بنی رہتی ہے۔ حالانکہ زینت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے شوہر کے لیے دیا ہے, غیر کے لیے نہیں. بلکہ حدیث میں تو یہاں تک تاکید آئی ہے کہ کسی شرعی ضرورت کی وجہ سے عورت کو گھر سے نکلنا پڑے تو میلے کچیلے کپڑوں میں نکلے. یہاں معاملہ الٹ گیا ہے. خیر, تو بہرحال حضرت ام دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ میلے کچیلے کپڑوں میں ہے, تو انہوں نے کہا کہ کیا میرے بھائی ابو دردا گھر پر نہیں کہا ہیں, وہ باہر گئے ہوئے ہیں, ابھی کام سے ابھی آئیں گے. اگر تم اس طرح میلے کچیلے کپڑوں میں کیوں ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ کے بھائی ابو دردا کو دنیا کے اندر کوئی دلچسپی نہیں, وہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں, گویا ان کو میری طرف کوئی رغبت ہے نہیں. رغبت ہو تو میں ان کے لیے جو ہے زینت کروں, تو سوال ہی. خیر, یہ بات ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور خود تو روزے سے تھی, لیکن چونکہ دیکھا کہ ہمارے بھائی آئے ہیں, سلمان جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بنایا تھا, فوراً ان کے لیے کھانا تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد دسترخوان بچھا کر کھانا لگا کر کہا آ جاؤ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تم بھی آ جاؤ. کہا میرا تو روزہ ہے. کہا کہ نہیں, جب تک تم میرے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوں گے وہاں تک میں نہیں کھاؤں گا. ویسے مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آیا ہو اور جو ہے میزبان اس کے لیے کھانا تیار کرے اور اس کے سامنے رکھے, میزبان کا روزہ ہے نفل روزہ, اور مہمان کا اصرار یہ ہے کہ جب تک کہ میزبان کھانے میں شریک نہیں ہوگا وہاں تک جو ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا, تو میزبان کو شریعت نے روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے, بعد میں اس کی قضا کر لے. آپ نے جو ہے نور الاضاء کے اندر مسئلہ پڑھا ہوگا جہاں روزہ نفل روزہ توڑنے کی اجازت بتائی گئی ہے, تو وہاں الضیافت و عذرون للضیف والمضیف دونوں کے لیے. آپ مہمان ہیں, کسی کے یہاں مہمان بن کر کے گئے اور اس نے کھانا وانا تیار کیا, دسترخوان پر رکھا, آپ کا روزہ ہے. آپ نے کہا میرا تو روزہ ہے. اب میزبان کہا میں نے اتنی محنت کر کے کھانا تیار کرا ہے, تم روزے کی بات کرتے ہو, نہیں بیٹھو کھانا پڑے گا. اگر نفل روزہ ہے تو اس کی اصرار پر اس کو کیا کرنا چاہیے, توڑ دینا چاہیے, بعد میں قضا کر لو. شریعت نے دونوں کی طرف یہ اجازت دی ہے. بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم بھی میرے ساتھ بیٹھو, کھاؤ, کھانے میں شریک کیا. جب رات ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی کے لیے بستر وغیرہ بچھایا اور کہا یہ آپ کا بستر ہے, اس پر آرام کرو. کہا میں نماز کی نیت باندھ لوں, تم بھی سو جاؤ. ان کو بھی جو ہے اصرار کر کے سلا دیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھنا چاہتے تھے, پھر سلا دیا. پھر رات کا ایک تہائی حصہ جب باقی رہ گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اٹھے اور حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا آپ تم بھی اٹھو اور نماز یا تہجد میں مشغول ہوئے. پھر صبح کو جب گھر جانے لگے واپس تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو دردا کو نصیحت کی, ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا فآتے کل ذی حق حقہ. تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری جان کا بھی, تمہاری ذات کا بھی تم پر حق ہے, اور تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر, ہر ایک کا حق ادا کرو. عبادت میں ایسے مشغول ہو گئے اللہ کا حق ادا کرنے میں کہ بیوی کا حق بھی ادا نہیں ہو رہا ہے, اپنے جسم کا حق بھی ادا نہیں ہو رہا ہے, یہ بھی درست نہیں. یا پھر ہمارے جیسے اپنے جسم کا حق ادا کرنے میں ایسے لگ گئے کہ اللہ کے حق کو بھی بھول گئے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے, یہ بھی درست ہے. تو گویا ہر ایک کا حق ہے, اس کو ادا کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات تھے جب یہ واقعہ ہوا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے پورا قصہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول ایسا ہوا. اور آخر میں اپنی وہ بات جو نصیحت کے طور پر انہوں نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تھی وہ بھی نقل کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدق سلمان, سلمان نے بالکل صحیح کہا, گویا تمام جو حقوق ہیں شریعت نام ہی ہے حقوق کا, شریعت مطہرہ نے مختلف حقوق اللہ کے بندوں کے لازم کر رکھے ہیں اور ہر ایک کے حق کو ادا کرنا یہ اسی کا نام ہے گویا اسلام, ہمیں ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے, گویا آپ اپنی ذات کا حق بھی ادا کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, ان کے والد حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بڑے صحابی ہیں, وہ انہوں نے یعنی والد نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح کرایا, نکاح کرانے کے تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے اپنی بہو سے بیٹے کی بیوی سے پوچھا کہ کیا حال ہے بیٹا تمہارا, وہ بہو نے جواب میں کہا ان کو دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, وہ تو دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت میں مشغول رہتے ہیں, جو شکایت کرنی تھی آ گئی اشارتاً. اب حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ سدھر جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے, کچھ دنوں کے بعد دوبارہ پھر تحقیق کی تو پھر یہی جواب ملا, تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے پورا یہ قصہ بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح ایک شریف گھرانے کی عورت کے ساتھ کیا ہے اور ان پر تو عبادت کا جذبہ ایسا سوار ہے کہ وہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں رات بھر عبادت کرتے ہیں, گویا بیوی کے حق کی ادائیگی کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس تشریف لے گئے ان کے گھر, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکیہ رکھا, وہ تو ایسے ہی بیچ میں رہا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا الم اخبر انک تقوم اللیل و انک تصوم النہار و تقوم اللیل, کیا مجھے اس بات کی خبر نہیں دی گئی کہ تم دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر عبادت کرتے ہو, یعنی مجھے یہ بتلایا گیا ہے میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ تم جو ہے وہ دن بھر روزہ رکھتے ہو اور رات بھر عبادت کرتے ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں قل تو بلا یا رسول اللہ, میں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول جو بات آپ تک پہنچی ہے جو اطلاع آپ کو ملی ہے وہ درست ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعل, ایسا مت کرو, صم وافطر وقم ونم, روزہ جو ہے روزہ بھی رکھو یعنی مہینے کے کچھ دنوں میں روزہ رکھو اور کچھ دنوں میں افطار کرو, رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھو اور کچھ حصے میں آرام کرو. پھر آگے کیا فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, ان لے جسد کا علیہ کا حق تن, ان لے عین کا علیہ کا حق تن, ان لے زوج کا علیہ کا حق تن, ان لے زور کا علیہ کا حق تن, تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, ظاہر ہے اگر تم سو گے نہیں رات بھر عبادت کرو گے تو یہ تمہارا جسم کب تک ساتھ دے گا, وہ تو پھر ختم ہو جائے گا, ہمیں تو اس سے کام لینا ہے, آخرت کی تیاریاں کرنی ہے, آدمی کی جو سواری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدمی کو جو جسم دیا ہے یوں سمجھو کہ وہ آخرت کے سفر کے لیے ایک سواری ہے, تو سواری کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے, کھلانا پلانا پڑتا ہے, آرام دینا پڑتا ہے, تبھی ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کا تم پر حق ہے, ولی عین کالے کا حق کر, تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے, یعنی وہ گویا آدمی کو دن رات میں کچھ وقت کیا کرنا چاہیے, آرام بھی کرنا چاہیے, جیسے اطبا کہتے ہیں نا کہ بھائی اتنی نیند تو 24 گھنٹے میں آدمی کو لینی ہی چاہیے, اگر نیند کی وہ مقدار پوری نہیں ہوگی تو آدمی کی طبیعت جو ہے خراب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ جسم جو ہمیں دیا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, ہم مالک نہیں ہیں اس کے, ہم کو تو ایک مقررہ مدت کے لیے جب تک کہ ہماری زندگی ہے وہاں تک اس جسم کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دیا, اللہ کا مالک ہے اس کے, ہم مالک نہیں ہیں, ہم کو تو عاریت پر خالی واپرنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے دیا. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ جب تیل کی مالش کراتے تھے سر میں تو فرماتے تھے کہ اس مشین کے اندر تیل لگانا, یہ سرکاری مشین ہے, یہ دماغ جو ہے وہ سرکاری مشین ہے, یہ دماغ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, لیکن ہم اس کے مالک نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے مالک ہیں, یہ ہمارے پاس امانت ہے, اس کی حفاظت ہماری, کوئی چیز کسی نے آپ کو استعمال کے لیے دی گھڑی, اور یا کوئی آپ کو گھر میں ضرورت تھی پنکھا استعمال کرنے کے لیے دیا, تو آپ کے پاس وہ پنکھا کیا ہے, آپ مالک نہیں, امانت ہے, اس کی حفاظت آپ کے لیے ضروری ہے. تو اسی طریقے سے یہ پورا جسم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, اس کا ہر ہر عضو, چاہے وہ آنکھیں ہوں, زبان ہو, کان ہو, دل ہو, دماغ ہو, ہاتھ ہو, پاؤں ہو, ہر ایک گویا ہمارے پاس امانت ہونے کی وجہ سے اس کی ہم پر حفاظت کی ذمہ داری ہے. اسی لیے تو خودکشی کو حرام قرار دیا گیا, خودکشی یعنی آپگھات کرنا, اپنے ہاتھ سے اپنی جان لے لینا. اگر ہم اپنی جان کے مالک ہوتے تو خودکشی کیا ہوتی, جائز ہوتی, بھائی ہماری جان ہے ہم چاہے تو ختم کر دیں, لیکن نہیں, ہماری ہے ہی نہیں, ہم ختم کریں گے تو دوسرے کی چیز میں ہم نے غلط تصرف کیا وہ درست نہیں ہوگا, ہم بےگار قرار پائیں گے. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی, ان لجسدک علیک حقا, تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے, ولی عینک علیک حقا, تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے, ولی زوجک علیک حقا, تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے, ولی زورک علیک حقا, جو آدمی تمہاری ملاقات کے لیے آتا ہے زائر زیارت کرنے والا اس کا بھی تم پر حق ہے, وہ آپ کی ملاقات کے لیے آ رہے ہیں تو اس کے مناسب اس کے حق کی ادائیگی ہونی چاہیے. آپ اپنے اس کے لیے آپ اس کے اصول مقرر کر سکتے ہیں کہ بھائی ملاقات کا فلانا وقت ہے, اثر سے مغرب تو مجھے ملاقات کر سکتے ہیں, کیونکہ لوگوں کی بھی عادت ہے کہ وہ دوسرے کا خیال تو رکھتے رہے, آدھی رات کو پہنچ گئے ملاقات کے لیے, سامنے والے پر کیا گزرے گی وہ دیکھتے ہی نہیں, بس جی میں آیا چلو چلو پہنچ گئے, کون سا وقت ہے گھڑی دیکھتے ہی نہیں. تو بارہ ایسا ان کو بھی اصول کا پابند رکھنے کے لیے کچھ جو ہے آپ اس کے واسطے پابندیاں رکھیں تو اس کی تو گنجائش ہے, لیکن آپ صراحتاً کسی سے ملاقات ہی نہ کریں, نہیں ملاقات کے لیے آنے والا ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے, ان لذورک علیک حقا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جسم کا حق ہے, وہ کھانا نہیں کھلائیں گے تو کیسے وہ رہے گا, پلائیں گے نہیں تو کیسے بغیر پانی کے وہ باقی رہے گا, یہ نبی کریم. اسی لیے یوں سمجھو کہ ہم جو کھانا, بہت سے آدمی کیا سمجھتے ہیں کہ ہم خود کھاتے ہیں اس کا تو کوئی ہم کو ثواب ملتا نہیں ہوگا, کسی غریب کو کھلائیں تو کھلا ثواب ملے, سمجھا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے. الادب المفرد میں حضرت جو ہے مقدام ابن ماجی کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما اطعمت نفسك فهو لك صدقة, ما اطعمت ولدك فهو لك صدقة, ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقة, ما اطعمت خادمك فهو لك صدقة. جو تم اپنے آپ کو کھلاؤ گے اس میں بھی تم کو کیا ملے گا, صدقے کا ثواب ملے گا. پوگٹ نہیں ہے یہ, یوں ہی نہیں گیا, ہم خود کھا رہے ہیں اس میں بھی صدقے کا ثواب, اپنے بیٹوں اولاد کو کھلا رہے ہیں اس میں بھی صدقے کا ثواب, اپنی بیوی کو کھلا رہے ہیں اس میں بھی صدقے کا ثواب, اپنے خادم کو بھی کھلا رہے ہوں, لیکن نیت ہونی چاہیے بھائی, نماز جیسی نماز اس میں بھی نیت نہیں کریں گے تو ثواب ملے گا, بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی, ثواب نہیں ملتا. عبادت جو خالص عبادت والا عمل جو ہے جو رکھا ہی گیا ہے کائے کے لیے؟ ثواب ثواب کمانے کے لیے. یہ جتنے بھی عبادت والے اعمال ہیں, نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ ثواب حاصل کرنے کے لیے. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ خالص عبادت والے جتنے بھی اعمال ہیں وہ رکھے گئے ہیں جو ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے. اس میں بھی اگر ہم نے نیت نہیں کی تو ثواب نہیں ملے گا. جو خالص عبادت جس کو شریعت نے رکھا ہی ہے ثواب کے واسطے, اس میں بھی نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملتا. تو پھر یہ کھانا کھانا, اپنی ذات کو کھلانا, اپنی اولاد کو کھلانا, اس میں بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے. کس کی؟ نیت کی. یعنی گویا دل میں یہ خیال ہو کہ میں اپنے جسم کو اس کی ضرورت کے مطابق کھلا رہا ہوں یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. اگر نہیں کھلاؤں گا اور اس طرح بھوک کی وجہ سے میرا جسم ہلاک ہو جائے گا, گنہگار ہوگا. فتاوی عالمگیری میں دیکھ لو مسئلہ لکھا ہے کہ آدمی اگر جو ہے بھوکا رہے اور بھوک میں یعنی کھانا موجود ہے پھر بھی کھانا نہیں کھاتا اور اسی بھوک کی وجہ سے موت واقع ہو گئی تو کیا ہوگا؟ وہ گنہگار. جیسے کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے اور وہ حرام موت مرتا ہے, یہ بھی حرام موت کہلائی. آپ نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر کے ختم کر دیا. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اتنا کھانا جس سے ہماری جان بچ جائے, اتنا کھانا تو فرض ہے, بلکہ اتنا کھانا جس سے جان بچنے کے ساتھ ساتھ جو فرائض ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر رکھی ہے, نماز پڑھنا. کوئی آدمی کھانا موجود لیکن کھاتا ہی نہیں, نہ کھانے کی وجہ سے اتنی کمزوری آ گئی کہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا, یہ گنہگار ہے. اس کا پڑھو کھاؤ, اتنا کھاؤ تاکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکو. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ سب, لیکن ان سارے کھانے پینے میں نیتیں ہونی چاہیے. کائی کی؟ میں اس لیے کھاتا ہوں تاکہ طاقت آوے اور میں جو ہے اللہ کی عبادت کر سکوں, اللہ کے احکام کو. یہ ساری نیتیں ہوگی تب جی تو ثواب ملے گا. انما الاعمال بالنیات, آپ نے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھا ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اپنی ذات پر, اپنی اولاد پر, اپنے گھر والوں پر, اپنے متعلقین کے اوپر آدمی جو خرچہ کرتا ہے اس میں شاید ثواب نہیں ملتا ہے. نہیں, اس میں بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. البتہ نیت ضروری ہے, اور نیت تو پھر عبادت کے اندر بھی ثواب کے لیے ضروری, اس کے بغیر عبادت میں بھی ثواب نہیں ملتا. خود اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ما دینار انفقتہ فی سبیل اللہ, ایک دینار, دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو, ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو. دینار انفقتہ فی رقبتی, دوسرا دینار وہ ہے جو کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو. دینار تصدقت بہ علی مسکین, ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کسی غریب کے اوپر صدقہ کیا. ودینار انفقتہ علی اہلک, اور ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو. آزمہا اجرن الذی انفقتہ علی اہلک, ان سب میں زیادہ ثواب کس میں ملے گا؟ جو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا اس میں, حالانکہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا, غلام آزاد کرنے میں خرچ کیا, فقیر کے اوپر صدقہ کیا, اس میں بھی اتنا ثواب نہیں جو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا. ظاہر ہے, دیکھو فقیر پر صدقہ کرنا فرض ہے کہ نفل ہے؟ بتاؤ نا بھائی, نفل ہے نا, نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, نفل. اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. بات صاف ہے, فرض کا ثواب نفل سے زیادہ ہی ہوتا ہے. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آدمی کو اس کی مشق کرنی پڑتی ہیں. ہم نے سن تو لیا لیکن یہ جب موقع آتا ہے تو آدمی بھول جاتا ہے, اس کو یہ خیال نہیں رہتا. اسی کی مشق کرنے کے لیے, اسی کا مزاج بنانے کے لیے, اپنی طبیعت میں اسی کو گویا جمانے کے لیے اہل اللہ کی صحبت اختیار کی جاتی ہے. ان کی صحبت میں رہیں گے تو ان کی صحبت میں رہ کر یہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. وہ لوگ ہر چیز کی نیت سکھلاتے ہیں. تو بہرحال ضرورت ہے اس بات کی. من میں تو بات اسی پر چلی تھی پہلے جز پر, کون سے من آتا للہ, اللہ کے لیے خرچ کیا. ابھی وہ دوسرا تین جز جو ہیں, اللہ کے لیے خرچ کرنے سے رکا رہا, نہیں خرچ کیا, اللہ کے لیے کسی سے محبت کی, اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کی, وہ تو باقی رہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.